لیکن اوائل عہد اسلامی، یہ پہلی والی آیت جس کا ترجمہ آپ سنیں گے آپ کو بہت معمولی سی آیت لگے گی نعوذ باللہ، مگر جو سمجھ کی آیت کو پڑھ رہا تھا اس کو شوق پہنچتا، ادعونی استجب لکم، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا. ہم پڑھتے بھی ہیں، آیت بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن اس زمانے کے لوگ بالکل شروع اسلام حیران ہو کے جاتے ہیں، اور مختلف اماموں کے زمانے، جو مولا پرورگار تو کبھی جھوٹا وعدہ کر نہیں سکتا، یہ کیا وعدہ خدا نے کیا کہ ایک طرف وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری دعا قبول کروں، دوسری جانب ہم کوئی 100 دعائیں مانگتے ہیں تو مشکل سے 2 دعائیں قبول ہوتی. تو امام نے اس کے حوالے سے 2 جواب دیے. پہلا جواب جو انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہماری ایک آدھ ہفتے وار سٹنگ کا ٹاپک بنے گی کہ یہ بتاؤ طریقہ کیا، وہ اپنی جگہ ایک جواب. اور دوسرا جواب جو امام نے دیا وہ دوسری آیت تھی جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، وہ یہ آیت کا ترجمہ سن. کیا صاحبان ایمان، فاسان تو ہب شعین، کبھی ایسا ہوتا، بسا اوقات ایسا ہوتا کہ تم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہو، تمہارا دل چاہتا ہے یہ تمہیں مل جائے، تم تڑپ تڑپ کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہو، لیکن وہ ہوا کرہن لگو. ہم جانتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ جس چیز کو اس وقت تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے کتنی ناگواری اور ناپسندیدگی اور نقصان پوشیدہ. وعسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کبھی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آتی ہے، تم خدا سے دعا کرتے ہو پروردگارا مجھے اس سے بچا لے، اس سے بچا لے، اس سے بچا لے، اور نہیں بچ پاتے. تو کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی چیز تمہیں ناگوار اور ناپسندیدہ لگتی ہے لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوتی. دعا افتتاح کا بھی ایک جملہ تھا نا کہ اے خدا میں تو اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے جلدی سے اعتراض کرنے لگتا ہوں کہ یہ دعا قبول کیوں نہ ہو، لیکن تو تو عاقبت امور کو یعنی مستقبل کے حالات کو جانتا. اب قرآن کریم کی یہ جو آیت بہترین ایک اصول، اس اصول کو سینکڑوں جگہ پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آج میں ذرا سا آغاز کر رہا ہوں ایک ایسے ٹاپک کا اس اصول کی روشنی میں جو زیادہ تفصیل کے ساتھ کل اور پرسوں آئے گا، کیونکہ آج بنیادی اعتبار سے ایک تیسرے مسئلے پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا. تو دعا کا مسئلہ ہو گیا، اب یہ دوسرا مسئلہ سن، کیونکہ دعا افتتاح میں بھی یہ بات آئی اور ان مجالس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی یہ بات. کیا بات؟ کہ کچھ دعائیں اس لیے بھی قبول نہیں ہوتی کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگتی لیکن اس میں تمہارے لیے نقصان چھپا ہوا، اور تمہیں ایک چیز بری لگتی ہے تو تم اس کے لیے دعا مانگتے ہو کہ یہ نہ آئے اور اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ چھپا ہوا. کبھی ایسا ہوتا رہتا مثلاً، یعنی حالات کے بدلنے انسان کی دعائیں کتنے جلدی بدلتی. کل جس وقت میں ممبر پہ مختصر سی مجلس پڑھ رہا تھا تو میرا انداز گفتگو بھی ایسا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مولانا کو بڑا افسوس ہو رہا ہے اپنا سامان کھو جانے کا، اور وہ مسلسل دعا کر رہے ہیں کہ سامان مل جائے. 1 گھنٹے کے بعد میں نے اپنی دعا چینج کر دی. ایک برادر محترم ہمارے ساتھی وہ ملے، کہنے لگے کہ مولانا یہ سامان کھو جانے کا تو آپ کو $1000 تک کا کمپنسیشن مل سکتا. کل سامان میرا $200 کا تھا، پرانے پرانے کپڑے تھے، اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں. تو جیسے ہی ان مومن نے مجھے یہ اطلاع دی، میں نے پہلی خبر تو ان کو دی کہ جتنا اگر 1000 ملے تو $100 پنجتن سینٹر کے ابھی سے دے دیتا ہوں اور باقی میرے، اور اسی وقت دعا بدلی. آج صبح سامان آ گئے. اب دیکھیے 8 بجے انسان دعا مانگ رہا ہے کہ خدا بندہ یہ سامان آ جائے، اس کی ضرورت، گلاسز نہیں ہیں، اس کو پہن کر ہی دعائیں پڑھنا، مجلس میں پہن کے جانے کے قابل لباس نہیں. 2 گھنٹے کے بعد میں نے اپنی دعا بدل، اور پھر معلوم ہوا کہ 10 گھنٹے کے بعد پروردگار نے پھر نظام کو بدل دیا. یہ چھوٹی سی بات ہے اور اس کا بھی ہمارے موضوع سے تعلق بننے والا، لیکن انسان خود بھی جو دعائیں مانگتا تو اپنے حالات کے بدلنے سے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں تبدیلی کرتا چلا جاتا. اور یہی چیز اگر معصوم کے حوالے سے دیکھی، غالباً اردو خطابت اس ممبر پر آج تک شمس العلماء خطیب آل محمد سرکار علامہ سبط حسن صاحب سے بڑا خطیب پیدا نہیں ہوا. اور یہ بلا مبالغہ، اس میں سب کا اتفاق موجود کہ جہاں تک خطابت کا تعلق، علامہ سبط حسن صاحب عظیم ترین، ان کا ایک جملہ اسی حوالے سے، میں ان کے حالات نہیں بتا رہا ہوں، اسی حوالے سے کہ ابھی تو ذرا دیکھیے ہماری اور آپ کی نادانی اور ناسمجھی کی بات تھی، کچھ تھوڑی مذاق کی بات تھی، کچھ اپنی جہالت کے ہمیں مستقبل نہیں پتا، ابھی کچھ دعا مانگتے ہیں پھر کچھ مانگتے ہیں، مگر کبھی معصوم کے حوالے سے ان کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا. بعد میں تو تقریباً ہر بڑے خطیب نے اس کو دہرایا اور اتنا دہرا دیا گیا کہ اب اس کو پڑھا بھی نہیں جاتا. کہا کہ انسان کس طرح سے اس کی خواہشات بدلتی. یہی حسن و حسین, حسین ہے بچپنا ہے اور یہی رمضان کا آخری دن ہے اور ماں سے نئے لباس کی خواہش کر رہے ہیں, وہی حسین. امامت تو ہمارے اعتبار سے نہ تو عمر کی وجہ سے اور تجربے کی وجہ سے اس کے خیالات بدلتے ہیں اور نہ ہی اس کے علم میں کبھی کمی ہوتی ہے کہ بعد میں علم بدل گیا تو دعا بدل گئی, لیکن امامت کو بھی اس منزل پہ آنا پڑتا. یہی امام حسین اور یہی رمضان کا مہینہ جس کی آخری تاریخ آتی اور یہ دیکھ رہے حسین کے سارے مدینہ اپنے بچوں کے لیے نئے لباس سلوا رہا تو اپنی ماں سے کہا نا کہ آج ہمیں نیا لباس چاہیے. یہ بچپنے کی منزل ہے 4 یا 5 سال کی کہ وہی حسین نیا لباس مانگ رہے ہیں, اور وہ بڑھاپے کی منزل کہ جب عصر عاشور آخری رخصت کے لیے خیمے میں آتے تو فضا کو بلا کے کہتے کہ اماں فضا وہاں جاؤ کہ جہاں سامان رکھا اور میرا پرانا اور بوسیدہ لباس لے کے آنا. لیکن دیکھو خیال کرنا کہیں زینب کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑ جائے, اور جب زینب کی نگاہ پڑی تو زینب نے بے اختیار یہی تو کہا تھا کہ فضا میرے بھائی کا لباس نہیں لے جا رہی, میرے بھائی کا کفن لے جا رہی. یہ حسین, یہ امامت, وہی امامت. ایک منزل آتی ہے کہ نئے لباس کے لیے اس طرح اصرار ہو رہا اور وہی امامت ہے. ایک منزل آتی ہے کہ پرانے لباس کو اس انداز سے طلب کیا جا رہا. وہاں پر علم کی کمی کی وجہ سے تبدیلی نہیں ہوئی, حالات کی وجہ سے تبدیلی ہوئی. پہلے حالات جہاں ضرورت تھی ابتدائی حالات میں نئے لباس تھی, اور وہ عصر عاشور کے حالات جہاں پتہ ہے کہ یہ لباس لوٹ لیا جائے گا تو پرانا لباس پہنو, شاید اس بوسیدہ لباس کو دیکھ کے یہ ظالم چھوڑ دیں کہ اتنا پھٹا ہوا لباس لوٹ کے کیا کریں گے. لیکن پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس لباس کو بھی لوٹا گیا. غرض یہ کہ حالات کے بدلنے سے خواہشات بدلتی ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جیسوں کی دعا بدلتی ہے. سب کا خلاصہ کیا, سب کا خلاصہ یہ کہ تم اپنا فریضہ ادا کر دو, یعنی اپنے حالات کے تحت جو تمہیں مانگنا ہے مانگ لو, اس کے بعد معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. جیسا کہ دعا افتتاح میں آپ نے خود جملہ سنا, وللہ عاقبت الامور, اے خدا نتیجہ تو تو جانتا ہے نا, فیوچر کو تو تو جانتا ہے نا, میں نے اپنے حالات کے تحت ایک دعا مانگی, نتیجہ تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ اگر واقعا اس میں میرے لیے کوئی نقصان ہے اس دعا کو قبول نہ کرنا, فائدہ ہے قبول کر دینا. اور یہی وہ منزل, آئیے اب وہ جملہ کہہ دوں جو ہماری کل اور پرسوں کی مجلس مولا کے حوالے سے بھی عنوان بنے گا اور اس امام کے حوالے سے بھی عنوان بنے گا جس کا دعا افتتاح میں سب سے زیادہ تذکرہ ہوا. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن 14 معصومین کا تذکرہ ہوا, ہر معصوم ایک یا آدھے جملے میں دعا افتتاح میں فارغ کر دیا گیا. لیکن اس کے بعد جہاں آخری معصوم کا تذکرہ آ رہا, تقریباً اتنے ہی جملے ہیں جتنے پروردگار کی تعریف کے لیے. خدا کی توحید جس طرح بیان کی ہے اس طرح آخری امام کی امامت کا تذکرہ ہوا. مگر پیغمبر اسلام سے مولا, مولا سے صدیقہ طاہرہ, اور وہاں سے 11 امام تک ایک ایک جملہ, بلکہ آخری معصومین کے لیے آدھا آدھا جملہ. کوئی اہمیت, میں نے کہا نا یہ توہین کی نیت سے نہیں, کوئی خاص اہمیت. تو یہ جو دادا اور پوتے کے حالات, ان دونوں میں بھی یہ اصول آ رہا کہ اس دعا افتتاح میں آپ نے سب سے زیادہ جو دعا مانگی وہ زمانے کے امام کے ظہور کی دعا مانگی. حتیٰ اس دعا افتتاح اگر آپ نے اپنے لیے بھی کوئی دعا مانگی تو اس کو بھی ایمان سے متعلق کر دیا. خداوندہ ہمارے فقر کو دور کر دے, عام حالات میں اتنی دعا ہوتی, دعا افتتاح میں ان کے ذریعے سے ہمارے فقر و فاقہ کو دور کر دے. عام حالات میں اتنی دعا ہوتی ہے کہ فلاں بے گناہ قیدی ہے اسے رہائی مل جائے, مگر اس دعا کے اندر امام کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کے طفیل میں اس بے گناہ قیدی کو رہائی ملے. عام حالت میں دعا ہوتی ہے کہ خدا بندہ مریض کو شفا دے, مگر اس دعا ہماری پرسنل دعائیں بھی امام زمانہ سے ملا کر اور خاص امام کے لیے تو شروع سے لے کے آخر تک, جہاں امام کا نام آیا اور آخر دعا مسلسل ان کے ظہور کی دعا, پھر بھی یہ دعا پوری نہیں ہو رہی, حالات بگڑتے جا رہے ہیں. آخر میں تو نعوذ باللہ, یہ جملہ بھی توہین کا نہیں, آخر میں تو ایک طرح خدا سے ذرا سے ہم ناراض ہو, ہم نے کہا خدا یہ کیا ماجرا کہ ہمارے نبی کو اٹھا لیا اور دشمنوں کو اتنا بڑھا دیا, ہماری تعداد کم کر دی, سارا زمانہ مخالف ہو گیا اور پھر ہمارے ولی کو بھی چھپا دی. نشکو الیکا دعاؤں میں ہمیشہ ہوتا ہے خداوندہ تجھے پکار رہے, غالباً یہ واحد دعا ہے جس کا ترجمان تجھ سے کمپلین کر رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا کیا, تجھ سے کمپلین کر رہے ہیں. یعنی امام زمانہ ظاہر نہیں ہوتے, کل آپ یہ دعا پڑھ کے گئے، آج ظاہر ہو جانا چاہیے، ظاہر نہیں ہوا، آپ نے خدا سے کمپلین کی، اور کس انداز میں کمپلین کی کہ ذرا سا بھی اگر اسٹائل بدل جائے تو انسلٹنگ اسٹائل ہو جائے گا. مگر یہاں بھی ایک اصول ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اتنی دعاؤں کے باوجود امام نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے، بلکہ شاید، بلکہ یقیناً وہی اصول ہے کہ اس وقت امام کا آنا ہمارے حق میں بہتر نہیں. اگر اس وقت امام آ جائیں گے تو غالباً دشمن کم مارے جائیں گے، ہم پہلے مارے جائیں گے. اور اس جملے کی وضاحت کے لیے مولا کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری، مولا کے حالات کو، یہ مجلس مولا کے حوالے سے ہیں. تو یہ جو دعا، اصل جو دعا کا اصول ہے، یہ سب جا کے ملیں گے مولا کے حالات سے. لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک مختصر سی تمہید اور سن لیجئے، جس کے لیے میں نے سورہ ابراہیم کی شروع کی آیت تلاوت کی، ومن تبعنی فانہ منی. اس کی بھی صحیح تشریح کل ہوگی، صرف ترجمہ. ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا، کہ جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو میرا ماننے والا بنا رہا. قرآن حضرت ابراہیم کا جملہ کوٹ کر رہا کہ کیا ہو رہا، جسے دیکھو وہ آ کے کہہ رہا ہے میں ابراہیمی، کوئی میرا ماننے والا نہیں، جو میری پیروی کرتا ہے، جو مجھے فالو کرتا ہے، جو ایکشن میں میرے ساتھ ہے، فقط وہ میرے ساتھ، اور جو میری نافرمانی کر رہا اس کا مجھ سے تعلق نہیں، وہ جانے اللہ جانے. یہ تیسری آیت، اور اس آیت کی تلاوت اس لیے کی گئی کہ ایکشن میں ساتھ ہونا، عمل میں ساتھ ہونا. آج اب میں جس منزل پہ جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے برادر محترم غلام حیدر صاحب کی ضرورت ہے. خیر، وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیوں ضرورت. تو خلاصہ یہ کہ عمل میں ساتھ ہونا یہ اتنا اہم مسئلہ، زبان سے ساتھ ہونا نہیں، عمل میں ساتھ ہونا یہ اتنا اہم مسئلہ کہ اللہ کے رسول نے جہاں آل محمد کا تذکرہ کیا وہاں ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ کس طرح سے ان کا ساتھ دینا. یہ والی مدد نہیں، وہ آپ کو سمجھے گا، ٹھہر جائیے گا. اچھا، خلاصہ یہ کہ یہ بھی سمجھا دیا کس طرح ساتھ ہونا. سورہ توبہ کی آیت، متقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وہ قرآن نے مختصر کہا کہ صادقین کا ساتھ دینے کے لیے پہلے تقوی اختیار کرنا پڑتا، لیکن پیغمبر کی حدیث ہے. مثلا کل ایک جملہ میں نے کہا تھا، میرے اکثر جملے ایسے ہوتے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ریفرنس نہیں دیتا ہوں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا نے بطور مذاق یا جوک میں کوئی جملہ کہہ دیا ہوگا، لیکن وہ پوری کوئی حدیث ہوتی ہے. جیسے مثلا کل میں نے یہ کہا نا کہ آپ سواری میں بیٹھ کے جا رہے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ پائلٹ جو ہے وہ کیسا. یہ حدیث ہے، اور ایسی مشہور حدیث کہ اب میں اس کو عربی میں پڑھوں گا، ترجمے کے بغیر آپ سمجھ جائیں گے. لیکن اصل ٹاپک، پیغمبر نے یہ بتا دیا آل محمد کے ساتھی بننا تو کس طرح بننا. مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح. آج اگر ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا تو پہلے زمانے میں وہی پانی کے جہاز ہوتے تھے جن کو چلانے والا کیپٹن ہوتا. وہ مذاق کا جملہ نہیں تھا کہ آپ سواری میں بیٹھتے وقت چیک کریں کہ پائلٹ کیسا. یہ پیغمبر کی حدیث. میرے اہل بیت کی مثال ایسی جیسے نوح کی کشتی کی مثال، من رکبا نجا ومن تخلف عنها غرقا وهوا، کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا غرقا، وہ غرق بھی ہوا، ڈوب بھی گیا، وہ ہوا اور گمراہ بھی ہوا. یعنی عام کشتیوں میں سے اگر آپ سمندر میں چھلانگ لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ خالی ڈوبے لیکن گمراہی نہ ہو، ایمان کے ساتھ موت آ رہی. کشتی نوح سے نہ صرف یہ کہ ڈوبیں گے بلکہ ساتھ ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا. اب یہاں پر پہلے ایک ایسے مسئلے پر آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں کہ جو میں اکثر آپ کے سامنے چھڑتا رہتا ہوں، کہ قرآن جب پڑھیں کلام خدا کی ایک یہ خاصیت بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑا ہوا، اور کوئی لفظ بھی زائد، فضول، حش یا بھرتی کا نہیں. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بھی آتا تو کام چل جاتا. ہر لفظ اپنی جگہ ایک خاص معنی رکھتا. اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہو، لیکن یہ واقعہ تو کئی دفعہ سنا جا سکتا ہے. اسمائی عرب کا بہت بڑا نحوی، اپنے زمانے کا ایک بہت بڑا ادیب و شاعر، اس زمانے کا غالب سمجھ لیجئے، میر سمجھ لیجئے، اقبال سمجھ لیجئے. وہ جا رہا، اور اگرچہ وہ بے دین قسم کا آدمی تھا لیکن قرآن تو اب عربوں کے خالی قرآن اللہ کی کتاب کی حیثیت نہیں رکھتی، ان کی اپنی زبان کا اتنا بڑا کلاسک ہے کہ کافر و مشرک بھی اس کو پڑھتے ہیں کلاسیکل لٹریچر سمجھ کر. جیسے انیس کا کلام، جب تک کہ اتنی نفرت و دشمنی نہیں بڑھی تو وہ بھی انیس کا کلام پڑھتے تھے، کہ جو عقیدے کے اعتبار سے انیس کے کلام سے متفق نہیں. شبلی جیسے متاسف ترین مورخ اسلام نے جو الفاروق لکھ رہا موازنہ انیس و ضمیر بھی لکھی جس میں ہر اعتبار سے انیس کی فضیلت کو ثابت کیا. تو خیر کلام انیس قرآن کے سامنے تو کچھ نہیں. اسمعی ایک بے دین قسم کا آدمی, وہ جا رہا اور ایک مرتبہ چلتے چلتے راستے میں اسے جاہل جٹ بدو عربی مل گئے. بدو عربی وہ ہیں کہ جن کے پاس نہ کوئی معلومات ہے نہ کوئی سمجھ ہے نہ کوئی عقل ہے. اگرچہ یہ مثال صحیح نہیں ہے لیکن کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ تھوڑی بہت اس کی جھلک ہمیں افغانستان کے طالبان میں نظر آتی ہے. کوئی ایسے ہی بالکل ایسے بدو, یعنی دماغی نہ. ان العراب اشد کفرا و نفاقا, قرآن نے کہہ دیا کہ یہ عرب جو بدو ہیں یہ کفر میں بھی اور منافقت میں بھی سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. جب کفر اختیار کریں گے تو ان سے بڑا کافر نہیں ملے گا, اور منافقت اختیار کریں گے ان سے بڑا منافق نہیں ملے گا. کبھی کبھی, یہ تو غلام حیدر صاحب کا شعر ہے, میں نے انیس کے بعد اپنی مجلس میں دوسرا حوالہ میلبرن کے شاعر کا دیا ہے, اور وہ یہ کہ کبھی ایک شیعہ واجب القتل ہے اور کبھی رہبر جہان تشیع آیت اللہ خامنہ اتنے قابل احترام ہے کہ ان سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے. کفر دیکھو تو وہ بھی شدید ہے, جب منافقت پہ اتریں گے تب بھی شدید ہے. یہ قرآن ان کی خصوصیت بتا رہا. لیکن اپنی زبان تو ہر آدمی جانتا ہے جو اپنی مادری زبان ہے, سوائے اس کے کہ جو لوگ میلبرن میں ابھی آئے ہیں ان کے بچے بھولتے جا رہے ہیں. تو اب جا رہے ہیں, اب اسمعی چلتے چلتے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا گنگنانے کی, جہاں بیٹھتے ہیں گنگنانے لگتے ہیں. عرب کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں, اس نے سورہ مائدہ کی ایک آیت شروع کر دی, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چور مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دو, یہ تو جو انہوں نے دنیا میں کیا یہ اس کی سزا, اور آخرت کا عذاب اپنی جگہ, اور اللہ عزت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. آیت یہ ہے واللہ عزیز حکیم, عزت والا بھی ہے حکمت والا بھی ہے. مگر کیونکہ آیت ایک جیسی ہے نا, آخری قافی اسمعی نے غلطی سے پڑھ دیا عزیز رحیم. اللہ عزت والا بھی ہے رحمت والا بھی, کوئی اتنا فرق بھی نہیں پڑا. رحیم بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک ہے اور حکیم بھی اللہ کے اسماء حسنہ میں ایک, اور رحیم بھی قرآن کی آیتوں کے آخر میں آیا حکیم بھی آیا, بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا. وہ عربی چونک اٹھا, چونک گئے, اور اس نے ایک مرتبہ کہا یہ اب تک جو تو پڑھ رہا تھا یہ کیا پڑھ رہا. کہا کہ تو نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا. کبھی نہیں سنا عربی, کہہ رہا میں نے کبھی نہیں سنا. واقعا ایسے عربی تھے, قرآن کا اس لفظ نہیں سنا تھا. بڑے بڑے دلچسپ لطیفے ہیں, کبھی شہادت کی مجلس کے علاوہ بات ہوگی تو وہ بھی سناؤں گا, لیکن ابھی سنی. کہا کبھی نہیں سنا. اسمعی نے کہا یہ اللہ کا کلام. کہا نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, یہ یا تو اللہ کا کلام نہیں اور یا پھر جو تو نے پڑھا اس میں کہیں غلطی تھی. اب جب تین مرتبہ عربی نے کہا کہ یا تو یہ اللہ کا کلام نہیں اور یا اگر اللہ کا کلام ہے تو تیرے پڑھنے میں غلطی ہوئی, اب اسمعی نے آیت کو ری چیک کیا اور ایک دم خیال آیا کہ ہاں عزیز حکیم ہے, میں نے عزیز رحیم پڑھ دیا. کہا تو صحیح کہہ رہا, یہاں لفظ رحیم نہیں حکیم ہے, لیکن تو نے جب کبھی سنا ہی نہیں تو کیسے کہہ دیا. کہا یہ میں نے ایسے کہہ دیا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو آیت کے اول اور آخر میں اختلاف نہ ہوتا. دیکھ آیت کے شروع میں آیا چور مرد اور عورت کو سزا دی جائے ہاتھ کاٹا جائے, اور اگر آخر میں آ جائے اللہ رحیم ہے تو جو سزا کا اعلان کر کے خوف پیدا کیا جا رہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا, وہ سارا ختم ہو جاتا. اس لیے یہاں پہ لفظ رحیم یہاں صحیح نہیں ہے, کہیں اور آ سکتا ہے تو آ جائے. بالکل ہمارے معاشرے کی بات, مجھے یاد آ گیا میں نے پہلے بھی آیت پڑھی. حج میں لوگ جاتے ہیں بہت ڈرتے ہوئے جاتے ہیں کہ جی کوئی غلطی نہ ہو جائے, اگر غلطی ہو گئی تو کفارہ واجب ہوگا, بکرا دینا پڑے گا. لیکن جہاں کسی کو بتا دیجئے کہ آئینہ دیکھنے میں بکرا واجب نہیں ہوتا, لوگ کہتے ہیں اچھا واجب نہیں ہوتا, چلے تھینکس گاڈ پھر تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے تھینکس گاڈ کس بات کا, پہلے حرام ہے گناہ ہے, تھینکس گاڈ اس بات کا کہ بکرا واجب نہیں ہوا, سزا کا تصور کم ہوا. تو بالکل بات صحیح. اب اسمعی کہتا کہ ایک لفظ وہ بھی قرآن کا لفظ رہی, وہ بھی اللہ کے ناموں میں ایک نام, ذرا سا وہ میں نے بدل دیا تو ایک بدو عرب تک نے پکڑ لیا کہ اس آیت کے اندر مناسبت یا بیلنس یا توازن بگڑا جا رہا. یہ جو کلام خدا کی خصوصیت کہ ہر لفظ اپنی جگہ نگینے کی طرح جڑا, اور ایک لفظ کو آپ قرآن ہی کے دوسرے لفظ سے نہ ریپلیس کر سکتے ہیں نہ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, یہی کلام رسول کی بھی خاصیت. تو اب یہاں پر میرا ایک سوال آپ حضرات سے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانے دی. یہ جملہ اس لیے آ رہا, یہ حدیث اس لیے آ رہی کہ کل ایک جملہ زبان پہ آ گیا کہ سواری پہ بیٹھیے تو چلانے والے کو دیکھیے, اور اس لیے آ رہا کہ آج کے مجلس کا عنوان یہ کہ خالی زبانی طور پہ کسی کا ساتھ دیا جاتا ہے یا ایکشنز اور عمل میں بھی ساتھی بننا. پیغمبر کی حدیث, اب دیکھیے اگر سرسری دیکھیں تو ہم اللہ کے رسول سے ایک سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے کلام میں کوئی لفظ زائد نہیں ہونا چاہیے, اس حدیث میں ایک لفظ ہمیں زائد لگ رہا، زائد کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا دے تب بھی معنی صحیح رہے. آپ نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی معنی میں، جو بیٹھ گیا نجات پا گیا، جس نے منہ موڑا غرق ہو گیا. تو یہ لفظ نوح آپ کیوں لے کے آئے؟ اس کے بغیر بھی تو میسج کمپلیٹ، اس کے بغیر بھی تو بات مکمل. اگر آپ کہہ دیتے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی معنی میں، کہ جو بیٹھ گیا تو نجات پا گیا، نہیں بیٹھا تو غرق ہو گیا، اگر ایک لفظ کے بغیر بھی پیغام پورا ہو رہا، تو کلام خدا اور کلام رسول خدا کے اندر کوئی زائد، کوئی بھرتی کا، کوئی بیکار، کوئی فالتو کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. جو میسج لفظ نوح کے بغیر بن رہا وہ بھی اپنی جگہ کمپلیٹ، کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے. یہ دنیا کی ہر کشتی کی خاصیت کہ اس میں بیٹھیں گے تو نجات پائیں گے، اور اگر کشتی سے منہ پھیریں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے. پیغمبر مسکرا کے کہیں گے یہی تم کو سمجھانا، کہ نہیں، ہر کشتی والی خاصیت اہل بیت کی نہیں ہے. اہل بیت کی خاصیت وہ ہے جو یا نوح کی کشتی میں تھی یا میرے اہل بیت میں. اور کچھ ایسا بھی لگ رہا کہ پیغمبر پہلے ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اہل بیت اس حدیث کو توڑ مروڑ کر اس کے معنی ختم کرنے کے لیے کتنی حرکتیں کریں گے. وہ سارے کے سارے حملوں کا پہلے سے جواب دے دیا ایک لفظ نوح رکھ کر. ایک لفظ کے ذریعے سے پیغمبر نے آنے والے اعتراضات کا جواب دے دیا. اور ایک چیز اور بڑھا دی، اور پیغمبر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے اپنے شیعہ اس حدیث کو توڑ مروڑ کر اس کا کیا مطلب نکالیں گے، اس مطلب کو بھی ختم کرنا. اس لیے لفظ نوح رکھ کر دوست اور دشمن دونوں کے اعتراضات کا خاتمہ کیا. اس لیے کہ جب ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ نے لفظ نوح کیوں استعمال کیا، اس کے بغیر بھی تو میسج مکمل ہے، ہر کشتی کی یہ خاصیت کا نہیں. ہر کشتی اور کشتی نوح میں کیا فرق ہے پہلے وہ جا کے چیک کرو، تو پھر آ کے دیکھو کہ میرے اہل بیت عام کشتی کی مانند ہے کہ جو خصوصیت نوح کی کشتی میں تھی وہ والی خصوصیت. اب ہم چلے قرآن کے پاس کہ اے قرآن، یہ پیغمبر نے ایک بڑا مسئلہ ہمارے سپرد کر دیا کہ جا کے پہلے یہ چیک کرو کہ عام کشتی میں اور نوح کی کشتی میں کیا فرق، اور جو فرق وہاں ملے گا وہی میرے اہل بیت میں بھی نظر آئے گا. تو ہم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کی، دو جگہ پر کشتی نوح کے حوالے سے ایک ہی آیت آئی، سورہ ہود میں بھی اور آگے ایک ہی آیت آئی. وہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو کہا وسنع الفلک، فلک کشتی کو کہتے ہیں، حدیث کسی میں بھی یہ لفظ آتا، وسنع الفلک بعیوننا ووحینا. کہا دیکھو پہلی دو خاصیتیں تو قرآن نے یہ بتا دی، یہ ہر کشتی میں نہیں پائی جاتی، یہ کشتی نوح میں پائی جاتی. اسی لیے میں نے اپنے اہل بیت کو ہر کشتی نہیں قرار دیا، نوح کی کشتی قرار دیا. کہ کیا خصوصیت، دو تو یہ آ گئیں اور تین اس کے بعد آ رہی. پورا واقعہ، یہ کشتی کا پورا واقعہ سورہ ہود میں آیا، وسنع الفلک بعیوننا. آیت کا ترجمہ یہ کہ اے نوح جاؤ کشتی بناؤ، اور یہ کشتی آیون لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بنانا، لوگوں کے سامنے بنانا. کہا دیکھو یہ فرق ہو گیا، عام کشتی کہیں بھی بن سکتی لیکن کشتی نوح کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بنتی، آنکھوں کے سامنے بنتی، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پریزنس میں اس کو بنایا جاتا. تو دیکھیے اب فرق ہو گیا. کہا اب یہاں پہچان لو میرے اہل بیت اور دوسروں میں فرق یہی کشتی نوح سے نظر آ رہا، کہ عام کشتی کہیں بھی بنائی جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ آدمی میدان میں بنائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی گھر میں بنائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی جنگل میں بنائے، ہو سکتا ہے کہ آدمی دریاؤں میں بنائے، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سقیفے وقیفے میں جا کے بنا لے. لیکن جو کشتی نجات ہوتی ہے وہ نہ جنگل میں بنتی ہے، نہ پہاڑ پہ بنتی ہے، نہ صحرا میں بنتی ہے، نہ سقیفے میں بنتی ہے، مجمع عام میں بنتی ہے. اور مجمع عام بھی ایسا کہ غدیر خون کا میدان ہوتا ہے، 2,25,000 کا مجمع ہوتا ہے، منکن تو مولا کا اعلان ہوتا ہے. تو یہ فرق، پہلا فرق آ گیا، ایک سقیفائی کشتی ہوتی ہے اور ایک غدیری کشتی ہوا کرتی ہے. تو یہ بتانا تھا کہ یہ عام کشتی اور کشتی نوح کا جو فرق ہے وہی میرے اہل بیت کا اور دوسروں کا فرق ہے. قرآن کی آیت، وسنع الفلک بعیوننا ووحینا، ایک ہی آیت میں کشتی نوح کی دوسری خصوصیت بھی آ گئی. کہا دوسری خصوصیت کشتی نوح میں یہ پائی جاتی، ترجمہ کیا ہے کہ اے نوح کشتی بناؤ، ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بناؤ، اور ہماری وحی کے ذریعے سے بناؤ، وحی کے ذریعے سے بناؤ. نوح ایک نبی، اول العظم نبی، صاحب شریعت نبی، پہلے نبی ہیں اول العظم نبی میں، وہاں سے اول العظم کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن کہا کہ اے نوح تمہاری عظمتیں اپنی جگہ، تمہاری منزلت اپنی جگہ، اختیار تمہیں بھی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کشتی بنا سکتے ہو، ایک معصوم ہو کر تم اختیار نہیں رکھتے ہو، کشتی یہ نوح جب بنتی ہے ہماری وحی سے بنتی ہے، پر سامنے آ گیا نا کہ عام کشتی کوئی بھی بنا سکتا ہے، جاہل بھی بنا سکتا ہے، عالم بھی بنا سکتا ہے، معصوم بھی بنا سکتا ہے، غیر معصوم بھی بنا سکتا ہے، ہر گناہوں سے پاک بھی بنا سکتا ہے، خاطی اور گناہگار انسان بھی بنا سکتا ہے، مگر کشتی یہ نوح تو وہ ہے کہ جسے خود نبی بھی نہیں بنا سکتا ہے، جب بنے گی وحی الہی سے بنے گی، ہاں نبی کا صرف اتنا کام ہوگا کہ کشتی کا سامان لا کے جمع کرتا جائے، ایک ایک کر کے تختے رکھتے گئے جناب نوح، وحی آتی گئی ان کو جوڑتے چلے گئے، بس یہی نبی کا کام ہوگا، سامان جمع کرنا نبی کا کام ہے، کشتی کو مکمل کرنا وحی الہی کا کام ہے، چنانچہ اللہ کا رسول بھی سامان تو جمع کرے گا، کشتی وہ بھی نہیں بنا سکتا، کبھی سامان اس صورت میں جمع کیا جائے گا کہ انا و علی من نور واحد، کبھی سامان اس شکل میں جمع کیا جائے گا فاطمہ تو بذات منی، کبھی سامان اس شکل میں جمع کیا جائے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لیکن وہی آئے گی آخر میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وصنع الفلک بعیوننا ووحینا، غیر معصوم تو دخل ہی نہیں دے سکتا ہے، معصوم بھی سامان جمع کر سکتا ہے، بنا وہ بھی نہیں سکتا، اس کے لیے وحی کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور کہا کہ تیسری خصوصیت، یہ تین باتیں عام سی ہیں، چوتھی خاص دشمنوں کا اعتراض، یعنی امام المشککین امام راضی کا اعتراض، اور پیغمبر پہلے سے جواب دے رہے ہیں، اب پانچواں جو میرا اصل موضوع ہے، تو آئیے پہلے تیسری بات کہ عام کشتیوں اور کشتینوں میں ایک اور فرق، وہ یہ کہ دنیا میں جہاں کہیں کشتی کی ضرورت پڑتی، جہاں کہیں کسی بھی کشتی کی ضرورت پڑے، تو اب اس میں کوئی خاص کشتی نہیں ہے کہ یہی لوگوں کو بچا سکتی، ایک کشتی آ گئی، دو آ گئی، پانچ آ گئی، دس آ گئی، یہ چلی گئی، وہ آ گئی، وہ چلی گئی، وہ آ گئی، ہر کشتی کی یہ خاصیت، مگر کشتی نوح اس دن آتی ہے کہ جس دن باقی ساری کشتیاں ناکام ہو جاتی ہیں، سورہ ہود کی آیت سنی، جب کشتی نوح بن گئی تو پروردگار نے اعلان کیا لا عاصم الیوم من امر اللہ، کہ آج کا دن وہ کہ امر اللہ آ گیا، چنانچہ آج کوئی کشتی، کوئی جہاز، کوئی چیز آدمیوں کو نجات نہیں دے سکتی، وہ طوفان آیا تھا، لوگ بھی اپنی اپنی کشتیاں لے کے نکلے، چھوٹی چھوٹی کشتیاں بھی تھی، بڑی بڑی بوٹ بھی تھے، اسٹیمر بھی تھے، سب کچھ تھا اس زمانے میں، کہا کہ یہ عام بارشوں میں چل جائے گا، عام طوفانوں میں چل جائے گا، لا عاصم الیوم، آج کا دن وہ ہے کہ من امر اللہ، آج اللہ کا امر آیا ہے، جب اللہ کا امر آیا لا عاصم، عاصم عربی میں کہتے بچانے والا، آج کوئی بچانے والا نہیں امر خدا سے، کہ جب امر خدا آتا ہے تو صرف کشتی نوح بچایا کرتی ہے، تو کہا عام دنوں کی بات الگ ہے، جہاں امر خدا آ جائے وہاں کی بات الگ ہے، امر خدا کو اس زمانے میں کشتی نوح بچاتی تھی، تو امر خدا کو آج سوائے اولی الامر کی اور کون محفوظ کر سکتا ہے، کہا کہ دیکھو درود بھیجے محمد والے، کیسا لفظ رکھا امر خدا، کہ امر خدا کشتی نو سے کہتے ہیں کہ جہاں امر خدا آتی ہے اور امر خدا چلانے والے کا نام اولی الامر ہے، اب سنیے امام راضی کا بہت زبردست قسم کا اعتراض، مگر اللہ کا رسول امام راضی سے 500 سال پہلے ان کو جواب دے کے جا رہا، تم اعتراض تو بعد میں کرو گے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، ماں کی شکم میں بھی نہیں آئے، تمہارے سوال کا جواب ابھی سے حاضر، جو خصوصیت آپ کو معصوم میں بھی نظر آتی کہ مانگنے سے پہلے دیتے ہیں، سوال کرنے سے پہلے عطا کرتے ہیں، زبان کھولنے سے پہلے جواب دے دیتے ہیں کہ تم کیا پوچھنے والے ہو، یہ ہر معصوم کی خاصیت، تو پیغمبر تو تمام معصوموں کے سید و سردار، امام راضی جب اپنی تفسیر لکھنے بیٹھے، ہمارے ممبروں کی برکت سے لوگوں اپنی کسی تفسیر کا نام یاد ہو کہ یاد نہ ہو، امام راضی کی تفسیر کا نام ہر ایک کو یاد، ان کا ایک ٹائٹل ہے امام المشککین، کہ ان کا کام ہی ہے ہر طے شدہ اور ڈیسائیڈڈ میٹر میں شک پیدا کرنا، چنانچہ یہ کہتی ہیں، اب دیکھیے کس انداز سے بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اہل بیت کو کشتی کی مثال قرار دے کے امت کے لیے مسئلہ بہت ہی واضح اور آسان کر دیا، کہ ہدایت کس سے پائی جائے اور پیروی کس کی جائے، کب بہت آسان کر دی، اب دیکھیے کیسے آسان کر دیا، کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نجات کے لیے اہل بیت کشتی کی طرح، اور اپنے صحابیوں کے لیے کہا صحابی کن نجوم، بِعَيِّ مَقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ. اصحاب رسول سے ہمیں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر ایک کی اپنی ایک منزلت ہے، جس کو جہاں سے ہٹاؤ گے اس کے بعد پھر مسئلے شروع ہوں گے. کہا پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا، کہا کہ اہل بیت کی مثال کشتی کی طرح، اور کہا اصحابی کا نجوم میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی طرح، جن کی پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا لو گے. مگر امام راضی کہتے ہیں کہ بھائی کس زمانے کی حدیث آئی، اور جو امام راضی کا زمانہ، کشتیاں کس طرح چلا کرتی ہیں، نیویگیشن کے آج کی طرح کے آلات نہیں تھے. واقعا ہر کشتی ستاروں سے چلتی تھی، بلکہ آج بھی نیویگیشن کے جتنے بھی آلات ہیں سب کا خلاصہ یہ کہ رہنمائی اسی ستارے سے لی جاتی. کہا کہ اب پیغمبر یہ بتایا کہ اہل بیت کشتی کی طرح، اور اپنے اصحاب کو بتایا کہ وہ ستاروں کی طرح، اور کشتی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے ستاروں کی، کشتی ہمیشہ چلائی جاتی ہے ستاروں کو دیکھ کر، تو خود بخود پتا چل گیا کہ ہمیں کس کی پیروی کرنا، ان کی کہ جو دنیا کو ہدایت دے یعنی اصحاب، یا ان کی کہ جو محتاج ہیں ستاروں کے یعنی اہل بیت. دعائے فخر الدین رازی، پیدا ہونے سے بھی 500 سال پہلے اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ ایک آدمی پیدا ہو کے کیا کیا بکے گا، چنانچہ پہلے ہی سے اس کا جواب دے دو. اگر پیغمبر یہ کہتے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی کی مانند ہے تو تیرا اعتراض صحیح تھا، اس لیے کہ کشتیاں ستاروں سے چلتی ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کشتی کی مانند ہے، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینت نوح، نوح کی کشتی کی مانند ہے. دنیا کی ہر کشتی ستاروں کو دیکھ کے چلتی ہے. قرآن سے پوچھ کیا کشتی نوح بھی ستارے کو دیکھ کے چل رہی تھی، تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں. جس وقت کشتی نوح چلنے لگی حضرت نوح نے کیا کہا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اللہ کے نام سے بسم اللہ سے میں اپنی کشتی کو چلاتا ہوں. ہر کشتی ستاروں سے چلتی ہے، نوح کی کشتی بسم اللہ سے چلتی ہے، تو کشتی نجات ستاروں کی محتاج نہیں ہے، نقطۂ تحت بائے بسم اللہ کی محتاج ہے. اب یہ ستارے یہاں نہیں یہاں کام آئیں گے، یہاں تو ستارے ڈوبیں گے ہی، غرقی ہوں گے، نہ ستارے بنیں گے، اس لیے کہ کشتی نو. اور یہ تو خیر قرآن کی بات چل رہی تھی اس لیے میں ادھر ادھر نہیں گیا، ورنہ جب کشتی نو چلی تو آسمان پہ اتنے بادل تھے کہ ستارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. جو ستاروں کی خاصیت ہے کہ بادل آتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہی کیفیت تھی جہاں کشتی نو نکلی تھی، بسم اللہ سے چلی. اور جہاں بھاگنے کی بات آئی تو اب ایک ایسا جملہ کہ آدھا امام راضی سے ہے تو آدھا مولا کے ماننے والوں سے. اور یہیں پہ کچھ لوگوں کو شاید حیرت بھی ہوگی کہ کیا آج مولانا کوئی اور آ گئے ہیں، سامان ہی بدلا ہے کہ مولانا بھی بدل گئے ہیں. ابھی میں آ رہا ہوں، بس یہ آخری جملہ ہے، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کل ہوگی. ایک مجلس ایسی کہ ہمیں ایمانی خوشی ہوئی، تو دوسری مجلس ایسی کہ ایمانی ریسپانسبلٹی آپ کے سامنے آئے. اب سن لیجیے ایک آخری بات، کشتی نوح کیوں کہا، ہم کشتی کیوں نہیں کہا، ساری باتیں آپ نے سنی، چار پانچویں بات بھی قرآن میں. کیا ہے پانچویں بات؟ ادھر کشتی نوح چلی اور ادھر جن کو کشتی میں نہیں بیٹھنا تھا وہ منہ موڑتے گئے اور غرق ہوتے گئے. لیکن ایک ایسا تھا جو نوح کا جاننے والا تھا، نوح کا بیٹا تھا، چنانچہ اس کو آواز دی کہ بیٹا آج کہاں جا رہے ہو، آپ تو آج تک بابا کی بات نہیں مانی، آج تو آ جاؤ، جان بچانے کا مسئلہ. قرآن اس کا جملہ کوٹ کرتا ہے، ساویل الجبل یعصمنی من الماء، بابا مجھے آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں، آج بھی ضرورت نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہاں جا کے میری جان بچ جائے گی. پیغمبر نے کہا دیکھو اسی لیے میں نے اہل بیت کو کشتی نوح کہا تھا. پہچان تو ہونا کہ اہل بیت کے ماننے والے اور اہل بیت کے دشمن کون. عام کشتیوں سے جو منہ پھیر کے بھاگے، عام کشتیوں سے جو بھاگے اسے آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ آپ کہیں گے پتا نہیں، عام کشتیوں والے کو پہاڑ پہ نہیں ڈھونڈیں گے، یہ پہاڑ پہ نہیں ڈھونڈیں گے. عام کشتی والا کہیں بھی مل سکتا، کوئی پہاڑ پہ بھی جائے گا، کوئی جنگل میں بھی جائے گا، کوئی صحرا میں بھی جائے گا، کوئی گھر میں بھی آئے گا. عام کشتیوں سے بچ کے بھاگنے والا کہیں بھی جا سکتا، مگر کہا کشتی نوح سے جو بھاگ رہا ہے وہ ہمیشہ پہاڑ پہ نظر آئے گا. تو بس دیکھ لیا کرو کہ جہاں پر پہاڑ پہ بھاگنے والے نظر آئے تو سمجھ لینا ان کے مقابل جو ہے وہی کشتی نجات بنتی ہے. درست کشتی نوح کی خاصیت ہے کہ اس سے بھاگنے والا ہمیشہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ نظر آئے گا، چاہے خود بھی کہتا نظر آئے کہ میں پہاڑی بکریوں کی طرح سے 3 دن تک ٹکرے مارتا رہا، لیکن نظر اسی پہاڑ کے اوپر آئے گا. یہاں پر مجھے اپنے بہت ہی بزرگ عالم اور خطیب مرحوم آغا ضمیر الحسن احمد پور سیال جنگ والے ان کا ایک جملہ یاد آ رہا. یہ جملہ اگر وقت ہوتا تو یہیں سے اب یہ آدھی مجلس اور بن جاتی, لیکن انشاءاللہ یہ آج بات ہو گئی جو مجھے آج آپ سے بات کرنا تھی, کل اسی جملے کی تشریح آئی. اور سید العلماء مولانا نقل صاحب قبلہ کا بھی ایک بہترین جملہ کشتی نوح کے حوالے سے, یہ دونوں کا تعلق اب ہم سے اور آپ سے. بس آخری جملے فرماتے ہیں, یہی ماحول تھا, یہی کیفیت تھی. مرحوم آغا ضمیر الحسن نجفی ہندوستان کے مایہ ناز خطیب, معراج ان کا مشہور ترین ٹاپک تھا, بعد میں پاکستان آئے, پاکستان کے بزرگ علماء میں ان کا شمار. یہی ماحول تھا, کشتی نوح پہ پڑھ رہے تھے. یہ جملہ جو ابھی میں نے کہا یہ انہی کا جملہ جو پہاڑ پہ نظر آتا. اور پھر جب مجمع اتنے ہی جوش میں آیا تو صرف ایک سوال کیا, فرمایا کہ جو بھاگ کے پہاڑ پہ جاتا تو 1400 سال سے ان پہ لعنتیں بھی پڑ رہی ہیں, ان کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے, ان کو برا بلا بھی کہا جا رہا ہے, اور یہ ہونا چاہیے, مگر وہ جہاد سے بھاگے. تو مجمع سے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک کو فروع دین تو یاد ہوں گے, اول نماز, دو روزہ, تیسرے زکات, چوتھے حج, پانچویں حکم, چھٹے جہاد. جہاد چھٹے نمبر پر. کہا جو چھٹے فروع دین سے بھاگتا تو 1400 سال سے اس پہ لعنتیں بھی پڑ رہی ہیں اور اتنا اس کا مذاق بھی اڑایا جاتا, اور اگر کوئی پہلے ہی فروع دین سے بھاگ رہا ہو تو پھر وہ خود فیصلہ کر لے کہ جب چھٹے نمبر والے کا اتنا مذاق اڑ سکتا ہے تو پہلے والا تو اس سے 6 گنا زیادہ برا ہو گیا. کہا کہ دیکھو, جہاد سے بھاگنے والا وہ کشتی نوح کو چھوڑ بیٹھا, تو جو فروع دین میں پہلی چیز نماز سے بھاگ رہا. اور ایک بات یاد رکھی کہ علی والا شاید ہر گناہ کر لے, ترک نماز کا گناہ کبھی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. دو وجوہات, پہلی وجہ اسے پتا ہے کہ میرے مولا کو نماز اتنی پسند ہے کہ جب آج یعنی 19 رمضان کی صبح کو مسجد کوفہ میں داخل ہوئے اور ابن ملزم کو سوتا ہوا پایا تو میرے مولا نے اپنے ملزم کو جھنجھوڑ کے بیدار کیا اور کہا اس وقت نماز آ گیا ہے, نماز کی تیاری کر. اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کر کہتے یا امیر المومنین سب کو نماز پڑھوائیے, آج اس کو نماز چھوڑ دینے دیجیے, اس لیے کہ یہ پڑا سوتا رہے گا, کمبخت, یہ دشمن اہل بیت اس کی نیند ایسی, لیکن آپ نماز پڑھ کے خیریت سے گھر جائیں گے. خالی زینب و کلثوم یتیمی سے نہیں بچیں گی, ساری امت, ہم, آنے والے قیامت تک کے لوگ یتیمی سے بچ جائیں گے. میرا مولا اپنے عمل سے جواب دے رہا ہے. امام کا قول بھی حدیث ہوتا ہے, امام کا عمل بھی حدیث ہوتا ہے. اپنے عمل سے جواب دے رہا ہے کہ اے میری کم معرفت رکھنے والے, تو نے اب تک علی کو نہیں پہچانا, علی تو اپنے قاتل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا ہے. جو علی اپنے قاتل کو نماز قضا کرتے نہ دیکھے, کیا اس کا ماننے والا کبھی نماز قضا کرے گا؟ علی والا کبھی نماز سے منہ نہیں موڑے گا, شاید, لفظ شاید ذہن میں رکھیے, شاید دوسرے گناہ پھر بھی ہو جائے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے مولا کو نماز اتنی پسند تھی کہ اسی نماز کو بچانے کے لیے علی نے ضربت کھانے کے باوجود حسن مشتبہ سے کہا تھا, بیٹا نماز نہ ٹوٹنے پائے, نماز مکمل کرو پھر اپنے بوڑھے باپ کی خبر لینا. اور علی کے سر کی ضربت کوئی معمولی تکلیف کا نام نہیں ہے. اے ارباب عذاب, ایک تو ویسے ہی ابن ملزم کا ایک جملہ میں نقل کرنے والا ہوں جب اس منزل پہ آؤں گا, ابھی تو نماز کی بات ہوئی کہ سر پہ ضربت اور اتنی شدید تکلیف والی ضربت, لیکن حسن بیٹا ابھی اپنے باپ کو مت دیکھو, ابھی اللہ کی نماز کو مکمل کراؤ. اب آئیے ذرا دیکھیے, ایک تو تکلیف ویسے بھی شدید تھی کیونکہ ابن ملزم ایسی تیاری کر کے آئے تھے, ابھی آپ سنیں گے. اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ آپ کہیں سے جا رہے ہیں, انایکسپیکٹڈ آپ پہ حملہ ہو جائے, اچانک آدمی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور پہلے سے آپ کو پتا ہو کہ اب یہ چیز گری, تکلیف اتنی ہی ہوتی ہے, لیکن اتنا زیادہ انسان پہلے ہی سے اس تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو جاتا. میرا مولا, پہلی رمضان یعنی 41 ہجرہ کا جو رمضان کا مہینہ شروع ہوا, فرسٹ رمضان سے دن گن گن کے کاٹ رہا. ہم اور آپ کیونکہ موت سے ڈرتے ہیں, ہمیں موت کی خبر ملے گھبرا جاتے ہیں. علی اتنا موت کو پسند کرتے ہیں کہ جیسے ہم عید کا انتظار کرتے ہیں اس سے زیادہ علی 18 رمضان کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ایک دن کاٹا جا رہا. 10 رمضان, میرا مولا بازار کوفہ میں اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا. پوچھا یہ کون سا قافلہ؟ کہا مولا کیونکہ مکہ یہاں سے بہت دور ہے, حاجیوں کے قافلے ابھی سے چلنے لگے, حاجیوں کا قافلہ جا رہا. میرے مولا نے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا, کہا اس سال سب لوگ حج کریں گے, تمہارا مولا اس سال حج نہیں کر سکے گا. آگے کچھ بتایا نہیں, سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. 13 رمضان آئی, میرا مولا گھر سے باہر نکلا, کسی بیٹے یا بیٹی نے یہ شاید غلام نے کہا کہ آقا بالوں داڑھی کے بالوں پہ خضاب لگا لیجیے, آپ نے کافی دنوں سے خضاب نہیں لگایا اس لیے سفیدی زیادہ نمایاں. میرے مولا نے اپنی داڑھی کو ہاتھوں میں پکڑا اور کہا کہ اب سے یہ داڑھی میرے خون ہی کے خضاب سے رنگین کی جائے گی. 17 رمضان کی تاریخ آ گئی, میرا مولا ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہا, ایک مرتبہ خطبہ روک کے جھکے, حسن قریب بیٹھے, حسن بیٹا کتنے دن گزر گئے رمضان کے؟ کہا بابا 17 دن گزر رہا. حسین ادھر بیٹھے, حسین بیٹا کتنے دن رہ گئے؟ کہا بابا 12 یا 13 دن کے بعد ہم لوگ عید منائیں گے. میرے مولا نے آسمان کو دیکھا, سارا عالم اسلام عید منائے گا لیکن تیرا بوڑھا باپ اس سال عید نہیں منائے گا. یہاں تک کہ 18 رمضان آ گئی, پہلی رمضان سے بیٹے اور بیٹیوں نے یہ طے کیا, علی کے بیٹے اور بیٹیاں بھی تقریباً 28 ہیں, یہ طے کیا ہے کہ روز آنا بابا کی دعوت ایک بیٹا یا ایک بیٹی کرے گا. 18 رمضان, یہ سعادت ام کلثوم کے نصیب میں آئی ہے. ام کلثوم 18 روزہ گزارنا مشکل ہو گیا, عام بیٹی کے گھر میں اس کا باپ آئے تو خوشی کے مارے کیا حالت ہوتی ہے, یا علی جیسا باپ کلثوم جیسی صاحب معرفت بیٹی کے گھر میں آ رہا. کسی طرح سے مغرب کا وقت آیا, نماز مغربین پڑھا کے علی گھر میں آئے, کلثوم نے ایک مرتبہ دسترخوان بچھایا, علی کی نگاہ دسترخوان پر پڑی, دیکھی علی جیسا باپ کلثوم جیسی بیٹی کے گھر میں آیا ہے, ہمارا دل کہتا ہے خدا معلوم بیٹی نے باپ کی خدمت کے لیے کیا کیا کھانے تیار نہ کیے ہوں گے, لیکن ہم یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ فقط 3 چیزیں ہیں, جو کی روٹی رکھی ہے, نمک کا ٹکڑا رکھا ہے, دودھ کا کوزہ رکھا ہے. ارے یہ کلثوم جیسی بیٹی علی جیسے بابا کی دعوت کر رہی ہے, فقط یہ 3 چیزیں ہیں؟ مگر نہیں نہیں, باپ کو جانتی تھی, پھر بھی علی نے کہا کلثوم تجھے اپنے باپ کا طریقہ یاد نہیں رہا؟ کیا زندگی میں کبھی میں نے 2 سے زیادہ نعمتیں ایک وقت میں استعمال کی ہیں؟ ان 2 میں سے 1 کو اٹھا لے. کلثوم آگے بڑھی اور علی ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی نمک کا ٹکڑا اٹھا لے, خود ہی کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ, آج صرف جو کی روٹی اور نمک سے علی افطار کرے گا. اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا کہ اے کلثوم بیٹی, انت دنیا اما فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبہاتها عتاب. بیٹی کلثوم تجھے پتا ہے کہ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اگر حرام چیزیں لی تو سزا ہے, مشکوک چیزیں لی اللہ کی ناراضگی ہے, حلال چیزیں بھی کھائیں تو حساب کتاب دینا پڑے گا. کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بابا میدان قیامت میں حساب کتاب میں زیادہ دیر تک کھڑا رہے؟ روتی ہوئی کلثوم نمک کا دودھ کا پیالہ لے کے گئی اور یہ رات علی سے گزارے نہیں گزر رہی. کلثوم حیران ہے, بابا تو نمازیں پڑھتا تھا تو ایسی نماز کہ پاؤں سے تیر کھینچے پتا نہ چلے, آج ہر نماز کے بعد صحن میں جاتے ہیں, آسمان پہ صبح کا تارا ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی وقت فجر نہیں آیا, ابھی وقت صبح نہیں آیا, یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آیا, میرا مولا چلا. کلثوم بات کو خدا حافظ کہنے ساتھ چل رہی ہیں کہ ایک مرتبہ مرغابیوں نے علی کا راستہ روکا. کلثوم گھبرا گئی, بابا میرے گھر کی پلی میں یہ بطخیں اور مرغابیاں, آج انہیں کیا ہو گیا ہے؟ کچھ عجیب انداز سے فریاد کر رہی ہیں. علی نے کہا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو, یہ کسی کا نوحہ کر رہی ہیں, یہ کسی پہ ماتم کر رہی ہیں. لیکن دیکھ کلثوم, آدمی پر خود کتنی بڑی پریشانی آ جائے, بے زبان جانوروں کا حق ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کل کا دن انہیں بھول جا. آگے بڑھے, دروازے سے نکلے, کمر بند, ایک مرتبہ دروازے کی چٹخنی میں الجھا. کلثوم گھبرا گئی, بابا یہ تو بشگونی ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے, آپ آج گھر بیٹھیے, حبیرہ کو بھیجیے. میرے مولا نے کہا کلثوم, جو اللہ نے روزے ازل سے لکھ دیا ہے اور تقدیر خدا کو کوئی نہیں بدل سکتا. مسجد میں علی کی نماز شروع ہوئی, ابن ملجم آج پہلی رکعت میں علی کے پیچھے کھڑا ہے اور میرا مولا فجر کی نماز کے سجدے میں گیا اور ایک مرتبہ تلوار چلی, علی کے سر پہ وہ ضربت پڑی, بے اختیار دعائے سجدہ کو بدلا, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ خصو برب الکعبہ. آج علی کامیاب ہوا اور بے اختیار کا حسان میری خبر نہ لے, آگے بڑھ کے نماز مکمل کرا. ارے کوئی حسن جیسے بیٹے سے پوچھے جس کا بابا خون میں غلطا اس کے پہلو میں پڑا ہے اور وہ کبھی سبحان رب العظیم پڑھے, وہ کبھی سبحان رب العلیٰ پڑھے. اور جس وقت نماز ختم ہوئی ایک بار علی کو اٹھایا, علی کا جسم زہر سے نیلا پڑنا شروع ہو گیا تھا. ارے ہر امام یا تلوار کی ضربت کھائی ہے یا زہر دغا کھایا ہے, لیکن میرا مولا ابن ملجم یہ تلوار کو زہر میں بجھا کے لایا تھا, تلوار بھی کھائی زہر بھی جسم میں دوڑا. جو تکلیف ہر امام نے الگ الگ برداشت کی ہے, میرے مولا نے ایک ساتھ برداشت کی. اور ایک بار حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی باپ کی طرف دوڑے. علی نے آنکھیں کھولی, حسن بیٹا مجھے گھر تک لے جا. سرحانے سے حسن نے اٹھایا, پائنچی سے حسین نے اٹھایا, مگر عزاداروں ادھر مکان کے صحن میں زینب و کلثوم نماز کی تیاری کے لیے کھڑی تھی. ایک بار زینب گھبرائی, کلثوم بہن ہمارے گھر پہ کوئی مصیبت آئی ہے, خدا کرے میرا بابا خیریت سے ہو. دیکھتی نہیں ویسا ہی زلزلہ آیا, جبرائیل کے لوہے کی آواز آ رہی ہے, سرخ و سیاہ اندھیاں چل رہی ہیں. بہنیں دوڑ کے دروازے پہ آئیں, ارے کوئی بابا کی خبر لانے والا ہے, ارے کوئی مسجد سے اطلاع لانے والا ہے. ایک بار دیکھا بابا سامنے سے آ رہے, مگر دور سے ہی نظر آ رہا, چہرہ زہر سے نیلا پڑا. زینب نے کلثوم کے گلے میں باہیں ڈالی, بہن ہم یتیم ہو گئے, ذرا بابا کی حالت تو دیکھنا. اور علی اتنی دیر سے آنکھیں بند آنکھیں کھولی, حسن بیٹا یہ کون لوگ ساتھ میں آ رہے؟ کہا بابا یہ آپ کے شیعہ ہیں, آپ کی خیریت دریافت کرنے آ رہے. کہا ان کا شکریہ ادا کرو اور ان سے کہو واپس چلے جائیں. حسن نے کہا بابا آپ انہیں واپس کیوں بھیج رہے؟ کہا میرے کان میں میری زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے, جب میں یہ آواز سن رہا تو یہ بھی سن رہے ہوں گے, یہ تو نامحرم ہیں. حسن نے انہیں واپس کیا. میرا آخری جملہ سنیے, پھر تو آپ کو ماتم کرنا ہے. ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مولا, آج 41 ہجری ہے, شہر کوفہ ہے, صبحوں کا اندھیرا ہے, زینب پردے کے اندر ہے, دیوار کے پیچھے ہیں, آواز کا اتنا خیال, بس مولا ایک زحمت کریں 20 سال بعد 61 ہجری کے اسی کوفے میں آ جائیں. ارے یہ روزے روشن ہے, بلوائے عام ہے, آپ کی زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے, بازوؤں میں رسیاں ہیں, آئیے اور اپنی زینب کے پردے کو بچائیے. آئے مولا.